بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو. اللاتی، اللاتی کی جمع ہے، یأتینا، اتا یأتی سے مراد ہے ارتکاب کرنا، جو ارتکاب کریں. الفاحشہ، فاحشہ سے مراد یہاں زنا لیا گیا ہے، اگرچہ اس سے مراد ایک عورت کا عورت سے بے حیائی کا تعلق بھی مراد ہے. یعنی اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو الفاحشہ سے مراد زنا ہے، اور دوسرا عورت کا عورت سے جنسی تعلق، جسے عربی میں سحاق کہا جاتا ہے، سین حا الف قاف، جیسے اس حاق لکھا جاتا تو الف ہٹا دیں، سحاق انگریزی میں جو لزبین کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. فاحشہ کا لفظی معنی تو برائی ہے، کھلی برائی، بدکاری بھی مراد ہوتی ہے، لیکن لغت میں اس برائی کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے پر پڑے. یعنی ایسی کھلی برائی کہ جس سے دوسرا معاشرہ بھی متاثر ہونے لگے، ایک ایسی ڈیزیز کی طرح جس کے جراثیم دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگیں. تو واللاتی یأتین الفاحشة، وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کریں. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتیں ہوں اور پھر یہ کام کریں، تو پھر کیا کرو؟ ان کو سزا دو. لیکن سزا دینے سے پہلے اس کے قانونی تقاضے پورے کرو، محض ایک خیال کی وجہ سے، محض بدگمانی کی وجہ سے. کسی کو سزا نہیں دلوائی جا سکتی، یا صرف الزام تراشی کے ساتھ سزا نہیں ہوگی. قانون نافذ کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں، اور وہ کیا ہیں؟ فاستشہدوا، گواہ طلب کرو، گواہ بناؤ، گواہ ڈھونڈو. استشهاد، استفعال کے وزن پر، گواہی لے لو. علیہن، ان عورتوں پر. کس کی گواہی؟ اربعتن، چار کی. چار کون؟ منکم، تم میں سے، یعنی مسلمان. عربی زبان میں عدد اور معدود، یعنی گنتی کے کچھ اصول قاعدے ہیں، اور اس میں ایک مشہور قاعدہ یہ ہے کہ ایک تا دس، یعنی ایک سے لے کر دس میں عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث، اور اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوتا ہے. آپ گرامر میں پڑھیں گے تو یہ بات میری جلد سمجھ آ جائے گی. اس کا معنی سمپلی کیا ہے؟ عدد مذکر، عدد گنتی کو کہتے ہیں. مثلا واحد، اسنان، اب یہ کیا ہے؟ مذکر. لیکن ان کی مؤنث کیا ہے؟ واحد کی واحدہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اسنان سے اسنتان. اچھا، اگر عدد مذکر ہو تو معدود جس کو گنا جا رہا ہے تو وہ مؤنث شمار ہوگا، اور اگر عدد مؤنث آ رہا ہے تو لا محالہ معدود مذکر ہوگا۔ اس قاعدے کے تحت یہاں اربعتن کا جو لفظ آیا ہے، مؤنث آیا ہے، یہ عدد مؤنث ہے، اور جس کو گنا گیا وہ کون ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ تو اربعتن سے مراد چار گواہ جو مرد ہوں، عورتیں نہیں، چار مرد گواہ بناؤ، چار مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے تو کوئی شخص یہاں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ کہہ کر کہ جی قرآن میں اربعہ کا لفظ آیا ہے، آگے یہ تو نہیں لکھا کہ مرد ہوں یا عورت۔ تو یہ ایک باریک سی بات ہے، اسی لیے قرآن کی تفسیر سے پہلے اور یا ساتھ ساتھ گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ اربعتم منکم، پہلی شرط کیا ہے؟ چار ہوں۔ دوسری کیا ہے؟ مرد ہوں۔ تیسری کیا ہے؟ منکم ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ گواہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مجرم پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر مجرم پر حد جاری بھی کرنا ہے تو بھی انصاف کے تقاضوں کے ساتھ، جرم ثابت ہونے کے بعد، اور جرم کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول اور قاعدے مقرر کیے۔ ان اصولوں میں سے یہ زنا کی سزا پر اصول ہے کہ چار گواہ ہوں۔ خواتین کی گواہی زنا کے مقدمات میں نہیں لی گئی، یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، بلکہ انہیں ایک بڑی مصیبت سے بچایا گیا ہے، اس لیے کہ زنا کے گواہ دراصل عدالت میں خود مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گواہی اتنی آسان نہیں ہے، اگر چاروں میں سے ایک کی گواہی بھی نامکمل ہوئی، ڈاواں ڈول ہوئی، تو چاروں کے اوپر حد قذف لگے گی، اور حد قذف ہے 80 کوڑے، چاروں کو 80 کوڑے۔ یعنی گواہی اسلام میں مذاق نہیں، کیونکہ سزا بہت سخت ہے مجرم کی۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے کیا مانگا گیا؟ چار مرد مانگے گئے، عورتوں کو ایگزمپٹ کر دیا کہ تم اس مصیبت میں نہ پڑو، کیونکہ یہ ایک بڑا بھاری کام ہے، یہ گواہی دینا، اور بہت مشکل کام ہے، اور اگر گواہوں کے اندر کوئی کمزوری ہے تو مجرم تو بچ جائے گا، گواہ مجرم بن جائیں گے اور ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ عمومی طور پر خواتین ایک دفعہ ایک بات کریں گی، پھر اپنی کہی ہوئی بات ہی بھول جائیں گی، پھر شک کا اظہار کریں گی، پھر ڈاواں ڈول کسی کیفیت ہوگی۔ تو گواہی میں اگر کوئی گواہ ڈاواں ڈول ہو جائے، کیونکہ بہت سخت الفاظ میں پوچھا جاتا ہے، اگر آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی گواہوں کے بیانات جب لیے جاتے ہیں تو جو کراس کوشچننگ ہوتی ہے گواہوں سے کہ کب دیکھا، کس حال میں دیکھا، کیسے دیکھا، تاکہ یہ ثابت ہو کہ گواہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو عموماً عورت اس قسم کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جج صاحب کو دیکھ کر اور اس کے بہت سے سوال سن کر جو کچھ اس نے دیکھا ہو وہ بھی بھول جائے، کیونکہ عورت جذبات میں جلد آ جاتی ہے، جلد خوف زدہ ہو جاتی ہے، زیادہ پریشر نہیں لے سکتی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جب ایک کے بعد دوسری دفعہ اسے سخت لہجے میں بات کی جائے اور وہ وہیں کھڑے کھڑے بیان بدل دے، اور آئی تھی مجرم کو سزا دلوانے اور خود مجرم بن کے سزا پا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، چوکنا رہیے، یہ وہ موقع ہے جہاں اسلام پر بڑی لے دے ہوئی کہ جی اسلام نے عورت کو تو کوئی حیثیت نہیں دی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ زنا کے مقدمات میں عورت کی گواہی نہیں لی جاتی، یہ پروپیگنڈا اتنا سخت ہے، آج بھی آپ کسی ترقی پسند خاتون کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ یہیں سے آ کے آپ کو پکڑے گی کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں اسلام نے حقوق دیے ہیں عورت کو، وہاں تو عورت کی گواہی نہیں مانی جاتی. بہت سے ایسی جگہوں پر مجھے خود ذاتی طور پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کا اتفاق ہوا, اور اس میں آ جا کر ایک حجت جو بہت بار بار بیان کی جاتی اور ہر جگہ وہی حجت پائی جاتی, کیا کہ جی مثلا اگر خدا نخواستہ کسی عورتوں کے گروپ میں کوئی مرد آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا غلط کام کر جاتا ہے اور وہاں کوئی اور مرد نہیں, تو کیا عورتیں اگر دیکھ رہی ہیں تو عورتوں کی گواہی قبول نہ ہوگی؟ اور اس طرح تو عورت کو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں, عورت کے اوپر اگر ایک ظلم ہوا ہے تو اسے تو کوئی انصاف ہی نہیں دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا عموماً جو لفظ بولا جاتا ہے ریپ کے مقدمات میں, عورت کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ ظلم بھی اس پر ہوتا ہے, پھر چار گواہ مردوں کی شرط لگائی جاتی ہے, اگر جرم عورتوں کے سامنے ہو تو عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. تو یہ دیکھیں کس قدر ظلم ہے عورت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ جہاں بہت ساری عورتیں ہوں وہاں اگر صرف ایک مرد کسی ایسے ارادے سے آیا ہے تو اس ایک مرد کی ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ جہاں ایک عورت پہ ظلم ہونے لگا اور چار اس کی گواہ بھی وہاں موجود ہیں, یعنی پانچ عورتیں اور ایک مرد ہے, تو یہ پانچ مل کے کم از کم ایک مرد کو ٹھکانے لگا سکتی ہیں. حضرت صفیہ نے تو اکیلے کئی یہودیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا ایک ڈنڈے کے ساتھ. تو یہ پانچ بھی ایک کی خبر لے سکتی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی گینگ ہے اور اس میں مرد ہیں تو اس صورت میں مردوں ہی کو پکڑا جائے گا اور انہی سے گواہی لی جائے گی اور عورت کو بچایا جائے گا کہ وہ گواہی کے کام میں نہ پڑے, کیونکہ ایسی کوئی چیز دیکھ کر, کیونکہ زنا کے مقدمے میں زنا کے عمل کو بالفعل ہوتے دیکھنا ہی گواہی کا سبب ہوتا ہے. عموماً اگر عورت کسی شخص کو ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے حواس ہی قائم نہیں رکھ سکتی یا جذباتی کیفیت کا ایسا شکار ہو سکتی ہے کہ اوسان خطا ہو سکتے ہیں اور وہ پوری طرح گواہی نہیں دے پاتی. پھر آپ دیکھیں کہ اس بوجھ سے جب عورت کو آزاد کیا گیا تو اس پر رحم کیا گیا, اس کو ایک طرح سے حق دیا گیا اس کو اس بوجھ سے آزاد کر کے. اگر اس پہ یہ بوجھ لادا جاتا تو یہ کون سے حقوق کا ملنا ہے؟ کسی بھی ذمہ داری کا ملنا حقوق ملنا نہیں ہوا کرتا, یا کوئی بہت عزت افزائی کی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کسی بھی ذمہ داری کے قبول کرنے سے روکا تھا کہ ابو ذر تم دو آدمیوں پہ کبھی حاکم نہ بننا, کبھی ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا, کیونکہ تم ایک کمزور آدمی ہو. تو عورت کی جذباتی جسمانی فطری کمزوری کی وجہ سے اسے اس بوجھ سے آزاد رکھا گیا کہ اس کے سامنے بھی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اسے کہا گیا کہ تم اپنا بچاؤ کرو, اپنی حفاظت کرو, تم اس چکر میں نہ پڑو کہ عدالت میں آ کے کھڑی ہو کے دلیرانہ طریقے سے گواہی دو, کیونکہ اگر حدود کے معاملے میں کوئی عورت گواہی دیتی ہے تو اس کی اپنی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی. آپ دیکھیں کہ مرد گواہوں کو مار دیا جاتا ہے, مرد گواہوں کو دھمکیاں ملتی ہیں, عورت کے لیے یہ سارے پریشر لینا آسان نہیں ہے. اس لیے اگر عورت کو اس بوجھ سے آزاد کیا گیا تو یہ اس کے بھلے کے لیے کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا ایک عورت گھر میں تنہا تھی اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا, اب وہ عدالت میں جا کے کہتی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, مجھے انصاف چاہیے, فلاں شخص مجرم ہے اس کو سزا دی جائے, تو اسلام صرف اس عورت جس پہ ظلم ہوا ہے صرف اس کی گواہی پر بھی ایک آدمی کو نہیں پکڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح تو عورت جس کو پٹوانا چاہے, یعنی اگر یہ ویلڈ ہوتی یہ بات, تو عورت جس سے بھی خار کھائے, جس کو بھی پٹوانا چاہے, اس کا دیور ہو, جیٹھ ہو, کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہو, کہ جس سے اس کی نہ بنتی ہو, تو جا کے عدالت میں کہے یہ آدمی جو ہے یہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, اسے کوڑے لگوائیے, تو اس طرح تو ایک ایسا دروازہ کھل جاتا کہ جس میں مزید کئی خرابیوں کا اندیشہ ہوتا. اس لیے اسلام نے جہاں زنا کی سزا رکھی وہاں اس پر سخت گواہی رکھی، اس گواہی سے عورت کو نجات دی، اور پھر اس کے بعد سورۃ النور میں بھی آتا ہے لو لا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ہم الکاذبون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ چار گواہ کیوں نہیں لائے، چونکہ وہ گواہ نہیں لائے لہذا اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے قرار پائے۔ پھر فرمایا فَإِن شَهِدُوا۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ زنا کی سزا خاص طور پر اس وقت ہے کہ جب یہ کھلم کھلا ہونے لگے، اتنا سر عام ہونے لگے کہ بہت سے لوگ اسے دیکھنے کے قابل ہو جائیں، یعنی ایک طرح سے پبلکلی ہونے لگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی چھپ کے یہ غلط کام کرے تو اس کو سزا ہی نہیں ملے گی، اگر دنیا میں وہ بچ بھی گیا تو آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے ہاں عدالت صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہے، دنیا کی عدالت سے اگر کوئی بری بھی ہو جائے، اگر دنیا کی کسی سزا سے کوئی بچ بھی جائے تو اللہ کے ہاں تو نہیں بچ سکتا۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ آخرت اس کے اندر سے بہت سی بے چینی ختم کر دیتا ہے اور اسے صبر عطا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آج مجھے میرا حق نہیں بھی ملا تو کل یہ شخص بھاگ کے کہاں جائے گا اللہ کی عدالت سے، اللہ کے دربار سے، وہاں تو میں اپنا حق لے ہی لوں گی یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے ہی لوں گی۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان پر اگر کوئی زیادتی ہو تو اس کو عدالت میں ثابت ہی کیا جا سکے یا اس پر مجرم کو سزا دلوائی ہی جا سکے، تو اسی طرح عورت پر ہونے والے اس جرم کے مداوے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں عورت کی گواہی لے لی جائے اور مجرم کو پکڑ لیا جائے، تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، چوری ہو جاتی، تو کیا لازمی طور پر مجرم پکڑے جاتے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح بعض اوقات اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس پر زیادتی کرنے والے کو سزا نہیں دلوائی جا سکی اور مجرم بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو لازمن پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہاں اسلام نے کچھ ایسی پابندیاں عورت پر لگائیں کہ وہ ایسی جگہوں پر تنہا جانے سے احتراز کرے، بچے، جہاں اس کی عزت کو خطرہ ہو، وہ ایسا لباس نہ پہنے، وہ ایسا حال حلیہ نہ بنائے کہ جس سے دوسرے مردوں کی نگاہیں اس کی طرف لالچ کے ساتھ پڑے اور کوئی اسے اپنی حوث کا شکار بنا جائے۔ لہذا صرف ایک چیز ہی نہیں کسی جرم میں اہم ہوتی، اس کے بہت سے پہلو دیکھے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر کسی مسلمان کو تو کم از کم اعتراض ہو نہیں سکتا یا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان ہے ہی کون کہ جو آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ایمان کے بعد ان کے دل میں پھر کوئی شک باقی نہ رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بدگمانی نہ رہے اور ہر حکم کو پوری خوشی کے ساتھ انسان قبول کر لے۔ اللہ کا کوئی حکم اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی ہی عقل کو بلیم کرے، کیونکہ ہماری عقل اللہ کی وزڈم کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کہاں اللہ رب العزت اور کہاں ایک انسان جو اٹھ کے اس کے حکم کو چیلنج کر دے اور کہے کہ یہاں تو بڑی زیادتی کی، نعوذ باللہ۔ اسلام میں اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پر بھی بات جائے، کیونکہ اسلام اللہ ہی کا بھیجا ہوا دین ہے، تو یہ سب رویہ جو ہے یہ مسلمانی رویہ نہیں۔ پھر فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں, گواہ گواہی دے دیں. اب یہ شہیدو جو ہے یہ بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ مذکر ہی کی طرف اشارہ ہے. تو اب کیا کرو؟ فامسکوہن, روک لو ان عورتوں کو, پکڑ رکھو ان کو. کہاں؟ فی البیوت, گھروں میں. ایسی عورت جس پر زنا ثابت ہو جائے اسے گھر میں بند کر دو, اسے گھر سے نہ نکلنے دو. کیونکہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ گھر سے نکلنے کی وجہ سے. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نارمل حالات میں عورت کو گھر سے نکلنے سے نہیں روکا گیا. بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن, یقیناً اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے نکل سکتی ہو. لیکن نکلنے کے لیے کچھ حدود اور شرائط مقرر کی, کچھ لباس کے بارے میں, کچھ حال حلیے کے بارے میں, کہ اپنے آپ کو عورت پروٹیکٹ کر کے گھر سے نکلے. ایسے حال میں نہ نکلے کہ جس سے دوسرے مرد اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور اس کی عزت آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہو. اسی لیے یہ گھر میں انہیں قید کرنا یا روکنا ایک سزا کے طور پر بتایا گیا, اور یہ سزا ایک بے حیا عورت کی ہے, عام عورت کی نہیں ہے. یعنی عام عورت کے لیے اگرچہ ان کے گھر ان کی پسندیدہ جگہ ہیں, لیکن اگر وہ نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے. نارمل حالات میں یہ کہنا کہ عورت بالکل گھر سے نہ نکلے, ضرورت کے تحت بھی نہ نکلے, تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے سزا ہے. فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت, کب تک بند رکھو؟ عمر قید, جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. وہ اور راستہ کون سا ہے؟ یہ زنا کا پہلا حکم ہے, ابتدائی حکم ہے, جس میں حد بیان نہیں کی گئی. سورۃ النور میں دوسرا حکم آیا جس میں حد بھی بیان کر دی گئی, اور وہ کیا ہے؟ کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے, یعنی دونوں کو الگ الگ 100 کوڑے. اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کر دیا جائے. بخاری میں آتا ہے حضرت ابن عباس سے, وہ سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں, یعنی الرجم للسیب والجلد للبکر, کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کرنا ہے. یعنی اگر شادی شدہ عورت ایکسٹرا میریٹل ریلیشن قائم کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ, اور وہ مرد بھی شادی شدہ ہے, تو دونوں کے لیے کیا ہے؟ رجم. رجم کیا ہے؟ پتھر مار کر مار دینا. یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے. مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل, مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہو, جو آپ تک پہنچتی ہو, یعنی آپ کا فعل ہو اس میں یا قول ہو, دونوں مرفوع ہو سکتی ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رجم بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک, میم الف عین زے, ماعز بن مالک اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ حد جاری کی, اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنسار کر دیا گیا تھا. اسی طرح دور نبوت میں ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا, اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا, کیونکہ تورات میں بھی یہی قانون ہے. زنا کی حد 100 کوڑے قرآن سے ثابت ہے. وہ سورۃ النور میں آتا ہے, الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زانی خواہ مرد ہو یا عورت, دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. آپ خود سوچیں کہ اگر اس کی سزا دنیا میں 100 کوڑے ہے تو آخرت میں کیا ہوگی؟ کوئی لڑکا یا لڑکی جو شادی کے بغیر باہم جسمانی تعلق قائم کریں، ان کی سزا اگر دنیا میں اسلام نے یہ بتائی، اگر وہ دیکھ لیے جائیں اور ان پہ گواہی ثابت ہو جائے تو ذلت اور رسوائی تو الگ ہے، لیکن سزا کتنی سخت ہے؟